بسم الله الرحمن الرحيم وہ خدا رحمان بھی ہے وہ خدا بڑا رحیم بھی ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَيْ إِنسَان کیا تجھے معلوم نہیں ہے تو جہاں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اگر تو بند کمرے میں ہے تب بھی خدا کی دربار میں ہے اگر تو جنگل و بیابان میں ہے تب بھی خدا کی دربار میں ہے اے انسان حیا کرنا خدا کی دربار میں کبھی گناہ نہ کرنا اس آیت کی گویا تفسیر ہے امام حسین کی دعا کا یہ جملہ دعا عرفہ میں فرماتے ہیں ام یات این لا تراک علیہا رقیبا اندھی ہے وہ آنکھ امام حسین کیا معرفت کا جملہ اندھی ہے وہ آنکھ جو خود کو خدا کی دربار میں نہ سمجھے اے انسان تو ہر وقت خدا کی دربار میں یہ اس خدا کا کرم ہے تو گناہ کرتا رہتا ہے وہ خدا صبر کرتا رہتا ہے انسان گناہگار جب گناہ کے پیچھے گناہ کرتا یہ زمین جو خدا کی عاشق ہے وہ یہ نہ سمجھے یہ زمین بے شعور ہے قرآن فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی یہ باشعور ہے مگر تمہیں علم نہیں جب انسان گناہ کے پیچھے گناہ کرتا یہ زمین فریاد بلند کرتی ہے کہتی ہے میرے اللہ اس بندے کے گناہوں سے میں تھک گئی ہوں تیرا ہی نمک کھا رہا ہے اور تیری ہی دربار میں گناہ کر رہا ہے اے خدا مجھے اجازت دے میں اسے نگل جاؤں اور اسے اتنا دباؤں اس کی ہڈیوں کو سرمے میں بدل دوں مگر خدا فرماتا ہے نہیں نہیں زمین تجھے اجازت نہیں انتظار کر میں بھی انتظار کر رہا ہوں جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے آسمان کے فرشتے فریاد کرتے ہیں اے میرے اللہ ہمیں اجازت دے اس بندے پہ عذاب نازل کریں اور اسے نابود کر دیں خدا فرماتے ہیں نہیں نہیں میں فرشتوں تمہیں اجازت نہیں، انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ زمین کے فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ اجازت دے اس بندے کے گناہوں کو ظاہر کر دے، اسے ذلیل اور رسوا کر دے، مگر خدا فرماتا ہے نہیں نہیں انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ خدا کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ سنیں گے خدا کا جواب۔ خدا فرماتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ میرا بندہ توبہ کے لیے میرے در پہ آئے اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں۔ اے خدا آج ہم آ گئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو غفار ہے۔ سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یا غفار۔ تلاوت قرآن دعا کے بعد آج عراق و فلسطین کے مظلوم، لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، خود اپنے لیے بھی دعا کریں۔ خدا ہر جگہ مسلمان آج بے حد مظلوم ہیں، مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور کر دے۔ سب مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أحبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، گفتگو امامت پہ ہو رہی ہے کہ امام پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور کل آپ نے وہ آیت بھی سنی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. امامت اتنی اہم ہے کہ خدا اس آیت میں فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، اگر آپ نے امام علی کی امامت کا، علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا دین کا کوئی کام نہیں کیا. اور عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ جو فتنے اٹھانے والے مسلمانوں کے درمیان فتنے اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ تفرقے بازی کی لعنت کو ختم کریں. سارے ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، اور ہمارا سب کا مقصد ایک ہے. مقصد کیا ہے؟ خدا ہم سے راضی ہو جائے اور خدا کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. صلوات پڑھی محمد والے. لہذا یہ غلط جھوٹا پروپیگنڈا ہے شیعوں کے بارے میں بھی، سنیوں کے بارے میں بھی، کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. ہر روز ہم اعلان کر رہے ہیں جن پیارے پیارے صحابیوں نے اپنی جانوں کو فدا کیا، اپنے مال کو فدا کیا، اپنی اولاد کو فدا کیا، ہم ان کے قدموں کی خاک چومنے کے لیے تیار ہیں. ہم شیعہ سارے اصحاب کا، جو باوفا صحابی ہیں، جو قربانیاں دینے والے صحابی ہیں، کون شیعہ ہے جو انہیں نہ مانے؟ اور اسی طرح سے یہ بھی غلط ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ بھی غلط. یہ برگلایا جاتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ہمارے سارے اہل سنت کے مسلمان بھی اسی طرح سے اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں جس طرح سے آپ رکھتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے میں. کیونکہ ہمارا قرآن ایک ہے، اور اصل تو چیز قرآن ہے نا. قرآن میں سارے اصول بتائے گئے ہیں اہل بیت کے بارے میں بھی. جو مودت کی آیت ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور سارے مفسرین نے یہی لکھا جب یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. سورہ شورا کی یہ 23 آیت جب نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ لوگ آئے، رسول خدا کے پاس آئے. اللہ کے رسول، ہم تو حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے تھے، ہم تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال لڑتے رہتے تھے، آپ نے ہم پر احسان کیا، ہم تو بت پرست تھے، آپ نے ہمیں خدا پرست بنا دیا، ہم تو بڑے ظالم تھے، آپ نے ہمیں رحم دل بنا دیا، ہم تو وحشی تھے، آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، ہم کس طرح سے شکریہ ادا کریں؟ کوئی پیسے لے کر آیا، کوئی سونا لے کر آیا، کوئی زمین دینا چاہتا تھا، کوئی باغ دینا چاہتا تھا، مگر رسول خدا خاموش ہیں، اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں، سب اجر دینا چاہتے ہیں. یا یہ آیت نازل ہوئی، قل، میرے محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرن، جو میں نے زحمت اٹھائی ہے، جو میں نے پتھر کھائے ہیں، جو میں نے تمام تکالیف برداشت کی ہے، کوئی تم سے اجر اس کا نہیں، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، کوئی زمین نہیں لوں گا، کیا اجر ہے؟ الا المودت فی القربا، میرے قرابت داروں سے مودت یعنی محبت کرو. صلوات پڑھی محمد. یہ آپ پروجیکٹر پہ آیت دیکھ رہے ہیں، سورہ شورا کی آیت کی تفسیر، اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر، تفسیر کبیر ہے. فخر الدین رازی نے لکھا، اس آیت سے مراد کون ہے؟ حضرت علی، فاطمہ زہرا اور ان کے دو بچے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اسی طرح سے جو تفسیر آپ دیکھ لیں گے، ان سارے تفاسیر میں یہ تفسیر ابی سعود ہے، وہ بھی لکھتے ہیں اس آیت کے مراد کیا ہے، پنتن پاک. تفسیر قرطبی نے بھی لکھا، یہ ساری اہل سنت کی تفاسیر ہیں. تفسیر ابن عربی بہت بڑی تفسیر ہے، انہوں نے بھی لکھا اس سے مراد جو ہے کون ہے، اہل بیت ہیں. اور امام حسین کے دوسرے بچے بھی انہوں نے لکھا، وہ بھی یعنی 12 کے 12 امام جو ہے اس سے مراد ہے. تفسیر ثعلبی نے بھی لکھا اس سے مراد پنتن پاک ہے. اور تفسیر جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اس آیت سے مراد کون ہے، پنتن پاک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کو صرف ہم نہیں مانتے بلکہ سارے مسلمان مانتے ہیں. جیسے آپ عشق کرتے ہیں ویسے سارے مسلمان عشق کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے. تفسیر کشاف نے بھی لکھا یہ اجر رسالت ہے کہ ان سے مودت کی جائے. یہ اجر رسالت ہے، لہذا کون مسلمان ہوگا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ سارے الحمدللہ مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لہذا یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات ہی صرف حضرت علی کی شان کو بیان کرتے ہیں اور اہل سنت کے لوگ نہیں بیان کرتے، یہ بھی ایک غلط فکر ہے، غلط پروپیگنڈا ہے۔ جیسے آپ اہل بیت کی شان، علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے اہل سنت کے بھائی بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، ہاں اپنے رسول کے بھائی مانتے ہیں، رسول خدا کا بہت نزدیک ترین دوست مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں۔ ایک آیت میں آپ کو دیکھوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 153 اس کا نمبر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا۔ اب اس کے بارے میں یہ تفسیر در منصور والا کیا خوبصورت فضائل لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا مقصد؟ اے صاحبان ایمان، جہاں جہاں قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے شمار کریں تو پتا چلے گا بہت زیادہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ تفسیر ابن کثیر بھی لکھتے ہیں، ساری تفاسیر لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے نا، تو وہاں اس سے رسول خدا نے کیا فرمایا، جہاں آیا ہے اے صاحبان ایمان وہاں علی ان کے سید بھی ہے اور ان کے امیر بھی ہیں اور ان کے شریف بھی ہیں۔ اب بتائیے کتنی آیتیں یہ ساری حضرت علی کی شان میں ہو گئی ہیں۔ یہ کنز المال اہل سنت کی کتاب ہے، فیض القدیر اہل سنت کی کتاب ہے، حیلۃ الاولیاء اہل سنت کی کتاب، ساری کتابیں دیکھتے چلے جائیے، تاریخ کی ہو، حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، سب نے اسے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ یہ آیت جو ہے یہ کس کی شان میں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ امام احمد حنبل نے بھی اسی طرح سے لکھا، بڑے بڑے امام جو ان کے ہیں انہوں بھی تسلیم کرتے ہیں حضرت علی کو، سب مانتے ہیں۔ یہ دشمن ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کامیاب ہو گیا اور مسلمان دنیا میں ضعیف اور ذلیل ہو گئے۔ عزیزان گرام، اسی لیے میں نے عرض کیا کل جو آیت تھی بہت اہم تھی، کہ جس کے اندر ضد ہے اور جس کے اندر بغض ہے، چاہے پوری زندگی نمازی رہے، پوری زندگی عزادار رہے، قرآن کی آیت ہے سأل سائلٌ بعذابٍ واقع للکافرین، پوری زندگی نمازی تھا، پوری زندگی وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، جنگوں میں جاتا تھا، جہاد کرتا تھا، مگر آخر قرآن کہتا ہے کافر ہو کے مرا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر بغض ہے اور اس کے اندر ضد ہے۔ بغض اور ضد کی نجاست کو نکالنا واجب ہے، ورنہ موت جو ہے ایمان پر نہیں ہوگی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ بغض کا بیج اور جہالت کا بیج جو ہے نا، یہ پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ ہے، یعنی برصغیر میں دنیا میں دیکھیں گے بغض اور ضد والے آپ کو یا پاکستان ہندوستان میں زیادہ ملیں گے یا عرب ممالک میں زیادہ ملیں گے۔ صلوات پڑی محمد و آل محمد۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ضد کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بغض کرنا اور لڑنا، یہ سب وہی جہالت، ابو جہل کی جہالت آج بھی بہت سارے عربوں میں پائی جاتی ہے کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، دلیل کو نہیں مانتے، وہی حالت جو ہمارے پاکستان ہندوستان کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ شیطان کو ہوتا ہے اور شیطان والوں کو ہوتا ہے۔ صلوات پڑی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، اصل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دو خطرناک فرقے ہیں جو انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور دونوں کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ ایک خارجی جو حضرت علی کی سے بغض رکھتے ہیں، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، قرآن کی آیت ہے، اہل سنت نے سب نے لکھا، اور ابھی آپ سنیں گے رسول خدا نے کہا علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جو انشاءاللہ ٹیلی ویژن پر سارے ریفرنس آتے چلے جائیں گے کہ رسول خدا نے فرمایا جو علی سے بغض رکھتا ہے یا علی کو جو برا بھلا کہتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ خارجی اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہیں، علی علیہ السلام کو یہ برا بھلا کہتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ کون سا ہے؟ دوسرا فرقہ نصیری ہے، جو علی کو خدا مانتے ہیں، وہ بھی شرک کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے نجس ہیں۔ اور یہ دونوں فرقے کیا کرتے ہیں؟ نصیری شیعوں میں گھس کے آ جاتے ہیں، خارجی سنیوں میں۔ کوئی نصیری خود کو نصیری نہیں کہتا، کوئی خارجی خود کو خارجی نہیں کہتا۔ یہ پریشانی ہے، کیونکہ اگر خارجی کہیں گے تو آپ انہیں نکال، اہل سنت انہیں نکال دیں گے۔ اگر آپ کے ہاں آ کر کوئی کہے میں نصیری ہوں، بھائی نصیری ہو تو شیعوں میں کیوں آ گئے، نکلو یہاں سے، صلوات پڑی محمد و آل محمد۔ یہ اتنے خطرناک اور خبیث ہیں، یہ خود کو نصیری نہیں کہتے، یہ شیعہ بن کر آتے ہیں، پھر تبرہ بازی کرتے ہیں تاکہ شیعہ سنیوں کو لڑا دے، پھر اپنی
وہی شیطانیت کرتے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں. اور اسی طرح سے خارجی بھی خود کو خارجی نہیں کہتا, ورنہ اہل سنت کے بھائیوں نے نکال دیں گے, مگر حضرت علی علیہ السلام کو تو کچھ بول نہیں سکتے. پھر حضرت علی علیہ السلام کے والد کے خلاف بری بری باتیں کہتے ہیں, حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں تاکہ بغض علی اس طرح سے ظاہر ہو. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو, یہ سارے مومنین مسلمین کی شیعوں کی بھی ذمہ داری, سنیوں کی بھی ذمہ داری کہ ان عناصر کو اپنے اندر سے نکال لیں تو شیعہ سنی ایک ہو جائیں گے. توجہ فرمائیے, کیونکہ یہ یہاں پر تبرہ بازی کرتے ہیں تاکہ اہل سنت کے بھائی دور ہو جائیں, اور وہ وہاں پر حضرت علی کے والد کو برا بھلا کہتے ہیں تاکہ شیعہ ان سے دور ہو جائے. یہ اصل شیطانیت ہے اور بہت یہ خطرناک, یہ شیطان کا پروگرام ہے. دیکھیے, یہ عربعین میں الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے شام جاتے ہیں. گزشتہ سال کیا ہوا, کچھ نصیریوں نے ایسی حرکت کی جو بہت خطرناک تھی, بہت خطرناک تھی, اس سے بہت بڑا فتنہ ہو سکتا تھا. اور بالکل وہ حرکت جو ہے شریعت کے خلاف, قرآن کے خلاف, اسلام کے خلاف, اخلاق کے خلاف. چند نصیری چلے گئے کہاں, حضرت بلال کی قبر پر. وہاں جا کے حضرت بلال کی قبر پر انہوں نے پتھر مارے. بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے, کتنی بڑی ذلیل حرکت ہے. حضرت بلال جو نبی کے عاشق صحابی ہیں, کہ بیوی فاطمہ تو زہرا, امام حسن حسین اس کے لیے دعا دیتے ہیں کہ بیوی فاطمہ زہرا کہتی ہے, حسن حسین اب میں نے سنا ہے میرے شہر میں مدینے میں بلال آیا ہے, میرا دل ترس رہا ہے کہ بلال اذان دے. دیکھیے حضرت بلال کا یہ مقام ہے, یہ نصیری اس قدر انہوں نے خطرناک اور بھیانک کام کیا. حضرت بلال کی قبر پر انہوں نے پتھر مارے. عزیزان گرامی, حضرت بلال کا بہت رتبہ ہے, اور جب حضرت بلال سے امام حسن حسین جا کے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اماں کہتی ہے کہ میں دوبارہ آپ کی اذان سننا چاہتی ہوں, اور جب حضرت بلال جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, بی بی فاطمہ زہرا غش کھا جاتی ہے, رو رو. اللہ اکبر, یہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ نصیری, کہ بی بی فاطمہ زہرا جس کی آواز سن کے, اذان سن کے غش کھاتی ہیں اور اس کے لیے دعا دیتی ہیں, اللہ نے اس کی اذان میں اثر رکھا. یہ ظالم لوگ گزشتہ سال گئے حضرت بلال کی قبر پر انہوں نے پتھر مارے. اور اسی طرح سے رکہ میں صحابی حضرت علی علیہ السلام ہیں, وہاں ادھر بھی انہوں نے پتھر مارے, وہاں ہنگامہ ہوا, پولیس بھی آئی, اور یہ خبر جو ہے پریزیڈنٹ تک پہنچی, کیونکہ ہم کچھ مہینے پہلے شام میں تھے. پریزیڈنٹ نے علماء شیعہ کو بلایا کہ یہ میں نے, میری انٹیلیجنس کی خبر ہے کہ کچھ شیعہ حضرات نے پتھر مارے. ہمارے سارے علماء نے بتایا شیعہ سب حضرت بلال کا احترام کرتے ہیں, ہم سارے صحابہ, وہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہیں رکا میں, اور یہ پیغمبر کے صحابی ہیں, یہ لوگ جو ہیں شیعہ نہیں, یہ کوئی ایجنٹ ہیں, شیطان کے ایجنٹ ہیں. لہذا حکومت نے کہا آئندہ سال, یہ جو عربین آنے والا ہے, ہم پوری انٹیلیجنس کو الرٹ کریں گے اور ان لوگوں کو سختی سے جواب دیں گے. لہذا بہت ہوشیار رہیے, کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نصیری, کبھی کبھی یہ ایسا پروگرام کہتے ہیں ہم آدھی قیمت میں آپ کو لے کے جاتے ہیں, نہیں معلوم ان کو پیسے کا ایڈ کہاں سے ملتی ہے, اور لوگ بیچارے زیارت کے لیے آدھے پیسے میں چلے جاتے ہیں. مگر اس وقت سیرین گورنمنٹ الرٹ ہے, انٹیلیجنس پوری الرٹ ہے کہ اگر انہوں نے تبرہ بازی کی, اگر انہوں نے کوئی فتنہ کیا تو انہیں سختی سے نمٹا جائے گا. لہذا کوئی حضرات بھی ان کے ساتھ نہ جائے جو نصیری ہیں اور وہاں جا کے تبرہ بازی کرتے ہیں, احانت کرتے ہیں, بی بی کے روزے میں جا کے احانت کرتے ہیں. صلوات پر محمد وعلی محمد. عزیز, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے میں یہ قمیص اتار کے ماتم کرتے, وہاں احترام ہے, بی بی کا حرم ہے, شرم نہیں, حیا نہیں, بتائیے یہ ماتم ہو رہا ہے, یہ عزاداری ہو رہی ہے, بی بی کے حرم کا احترام نہیں. وہاں حرم میں, کسی معصوم کے حرم میں آپ احترام کریں, آپ کو اختیار نہیں ہے کہ قمیص اتارے. بی بی معصومہ کے, وہ ان کا گھر ہے, کسی کے گھر میں وہاں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کو زیارت کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا. ہر معصوم کے لیے جب آپ جاتے ہیں پہلے اجازت لینی پڑتی ہے, اذن لینا پڑتا ہے. جب اجازت لے تو آپ کو, آپ کا گھر ہے کہ آپ وہاں جا کے قمیص اتارتے ہیں, بی بی کا حرم اور وہاں کہ یہ لوگ قمیص اتارتے ہیں اور بے احترامی کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو, یہ عزاداری نہیں, یہ عزاداری کی توحید ہے. بی بی کا حرم ہے, وہاں پہ تبرہ بازی ہو رہی ہے, وہاں پہ فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں. لہذا یہ نصیری ہیں, انہیں نکال دیں, اور وہ خارجی ہیں اہل سنت کے بھائی, انہیں نکال دیں تو سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا ہم سب انتظار میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں, امام مہدی علیہ السلام آ جائیں,
دنیا سے یہ مصیبتیں مسلمانوں سے ٹل جائیں. آج ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں, لیکن کیوں نہیں آ رہے حضرت مہدی علیہ السلام؟ کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا؟ کیونکہ ہم ان کی غلامی کے قابل ابھی تک نہیں بنے. ابھی تک ہم دنیا پرستی میں ہیں, ابھی تک ہم نفس پرستی میں ہیں. آئی ہم اس نفس خبیث کو شکست دیں تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کر سکیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں, اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا, پوری دنیا میں امن ہی امن ہوگا. وہ آیتیں سنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے یہودی بھی مومن ہو جائیں گے, عیسائی بھی مومن ہو جائیں گے, دنیا میں ایک نیشن رہے گی, دنیا میں ایک ریلیجن رہے گا. صلوات پوری محمد و آل محمد. اب یہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں اچھا مسلمان بننے نہیں دیتی, اچھا مومن بننے نہیں دیتی؟ یہ ہے نفس امارہ. قرآن نے, خدا نے خبردار کیا, ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس جو ہے اس کا کام ہے شراب خانے کی طرف لے جانا, برائی کی طرف لے جانا, اس کا کام ہے تمہیں خبیث بنانا. سب سے بڑا دشمن تمہارا کون؟ تمہارا نفس ہے جو تمہیں مردود بناتا ہے. فرعون کو فرعون کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا. یزید کو یزید کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا. تو اس نفس کو اگر تم نے شکست نہ دی, تم اگر بے خبر رہے, بہت سارے لوگ بے خبری میں مارے جاتے ہیں. اے انسان, یہ جنگ تیرے اندر جاری ہے, ایک لمحے کے لیے جنگ نہیں ہے. نفس گناہ چاہتا ہے, روح عبادت چاہتی ہے. نفس شیطان کی طرف جانا چاہتا ہے اور روح اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے. نفس تمہیں جہنم کی طرف کھینچتا ہے, معمولی لذتیں دکھا کر, ٹیمپرری لسٹ دکھا کر تمہیں اللہ کا دشمن بنانا چاہتا ہے, تمہیں نمک حرام بنانا چاہتا ہے, اور یہ روح تمہیں نمک حلال بنانا چاہتا ہے, یہ خدا کی طرف, جنت کی طرف کھینچنا چاہتا ہے. دونوں میں جنگ ہے. اب اس جنگ میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم نے بہت سارے ہتھیار سنا ہے, آج بہت اہم ہتھیار بتا رہے ہیں, قرآن ہتھیار ہے. اے مسلمانوں, تم چاہتے ہو نفس کو شکست دو؟ جی. اے تم چاہتے ہو شیطان کو شکست دو؟ جی. تم کامیابی چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں. ہم نفس پرست بننا نہیں چاہتے, ہم شمر و یزید بننا نہیں چاہتے. کیا کریں؟ قرآن نے سورہ مائدہ میں آواز دی, انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے انسانوں, کیا یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ کی ولایت کو بھی مان لو, رسول کی ولایت کو بھی مان لو, اور حضرت علی کی ولایت کو بھی مان لو. قرآن کہہ رہا ہے یہ ولایت, اگر تو نے زبانی صرف علی ولی اللہ کہا, زبانی اگر محمد رسول اللہ کہا, زبانی اگر لا الہ الا اللہ کہا, تو یہ زبانی کہنا تجھے گناہ سے نہیں بچائے گا, مگر اس ولایت کے نور کو شیطان کے خلاف ہتھیار بنا. ابھی ہتھیار کیسے بنے گا؟ سب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, سب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, مومنین کہتے ہیں علی ولی اللہ, لیکن یہ کافی نہیں زبان سے کہنا. اسے ہتھیار کب بناؤ گے؟ جب اسے دل میں ڈالو. لا الہ الا اللہ دل میں چلا جائے, محمد رسول اللہ دل میں چلا جائے, علی ولی اللہ دل میں چلا جائے. ولایت کی معنی کیا ہے, میننگ کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے ولایت, ولایت علی, ولایت رسول, ولایت خدا. خدا سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں فرماتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے, انہیں گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت یعنی حکومت. کچھ لوگوں پر خدا کی حکومت ہے, اور یہی آیت الکرسی میں خدا کہہ رہا ہے والذین کفروا, اور جو کافر ہیں ان پر خدا کی ولایت نہیں, اس کے اوپر شیطان کی ولایت. وہ شیطان کے حکم کو مانتا ہے, اس کا ولی شیطان, اور جو خدا کے حکم کو مانتا ہے اس کا ولی خدا, جو رسول کے حکم کو مانتا ہے. ولایت یعنی حکومت. ہم کس کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اگر ہم خدا کے حکم کو مان رہے ہیں تو ہم خدا کی ولایت کے انڈر میں ہیں, اگر ہم رسول کی ولایت کو مان رہے ہیں تو رسول کی گورنمنٹ کے اندر ہیں, اس کی حکومت کے اندر ہیں. اگر مولا علی کی ولایت کو مان رہے ہیں تو ان کی حکومت کے اندر. صلوات پر محمد والے. اب یہ تو سمجھ لیے ولایت ہے حکومت. اب اس کو ہتھیار کیسے بنائیں گے؟ محبت سے. یہ مجلسیں کاہے کے لیے ہیں؟ تاکہ محبت خدا ہو. مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ محبت پیارے رسول خدا کی محبت بڑھے, حضرت مولا حسین کی محبت بڑھے, اہل بیت کی محبت بڑھے, پیارے پاک نبی کے پیارے صحابیوں کی محبت بڑھے, اولیاء خدا کی محبت بڑھے, کربلا والوں کی محبت بڑھے. یہی تو مقصد ہے نا, یہ محبت بڑھے. اب اگر محبت بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ اب ولایت ہتھیار بن سکتا ہے. اگر محبت نہیں ہے, یہ مودت بھی اسی لیے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. جب محبت, وہ محبت جو سب سے زیادہ ہو اسے مودت کہتے ہیں, جب وہ محبت آئے گی ولایت ہتھیار بنے گا. اب کیسے بنے گا؟ ایک میں جملہ کہوں, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے مومن، کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو عاشق علی ہے، جو علی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، جو علی کے اشارے پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اسے کہہ رہے ہیں، یعنی جس کے دل میں ولایت ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اے نوجوان، اے مجھ پر عقیدہ رکھنے والے، اے مجھے وصی رسول ماننے والے، اے مجھے عاشق خدا ماننے والے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اے نوجوان سن، اے بزرگ سن، اگر تو نے کسی کی بہن ماں کو حرام کی نگاہ سے دیکھا. یہ کب دیکھتا ہے انسان؟ جب نفس اسے کہتا ہے دیکھ مزہ آئے گا، دیکھ کیسی عورت ہے. اسی طرح عورت کو بھی بھٹکا سکتا ہے، مرد کو بھی بھٹکا سکتا ہے، یعنی نفس کہے گا دیکھ. تو مولا علی کیا حکم دے رہے ہیں؟ نفس نے حکم دیا کہ بہت خوبصورت عورت اسے دیکھ. حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے مومن سن، اے مسلمان سن، اگر تو نے کسی کی بہن ماں کی طرف حرام کی نظر سے دیکھا، کسی غیر عورت کی طرف جو نامحرم ہے، اگر تو نے حرام سے دیکھا تو تجھے پتا ہے کتنا تو نے گناہ کیا. اب جملہ ایسا کہا تاکہ ولایت ہتھیار بن جائے. حضرت علی علیہ السلام کا بہت سخت جملہ ہے، اگر سخت جملہ نہ کہتے تو ولایت کبھی ہتھیار نہ بنتی. کیا فرمایا؟ اے میرے ماننے والے، اے میرے عاشق، اگر تو نے کسی نامحرم غیر عورت کو حرام کی نگاہ سے دیکھا تو تو نے اتنا گناہ کیا گویا تو نے علی کے سر پہ تلوار کو مارا. اب دیکھیے، اگر ذرہ برابر کسی کے دل میں عشق علی ہوگا، اس حدیث سننے کے بعد وہ مر جائے گا، مگر آنکھوں کو اجازت نہیں دے گا کہ فعل حرام کرے. کیونکہ قاتل علی بھی وہی تھا جس نے بیعت کی تھی پہلے علی علیہ السلام کے. ابن ملجم شروع سے علی علیہ السلام کا دشمن نہ تھا، بیعت کر چکا تھا. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انت قاتلی، تو میرا قاتل ہوگا. تو اتنا مومن تھا اس وقت کہ اس نے سر جھکا دیا، کہا میں اپنے امام کا قاتل، میں بیعت کر رہا ہوں، میں آپ کو قتل کروں گا، تو یہ تلوار ہے، یہ میرا سر ہے، میرا سر اڑا دیں. اب دیکھیے، مومن تھا یا نہیں؟ کہہ رہا مجھے مار دیں اگر میں اپنے امام کو قتل کروں گا. یہ ابن ملجم کے الفاظ ہسٹری میں، اگر میں آپ کا قاتل بنوں گا تو میری گردن کو اڑا دیں. تو مولا علی کا بھی تاریخی جملہ ہے، فرما ابن ملجم، مجرم کو جرم سے پہلے سزا دینا عدالت کے خلاف ہے. یہ تو میرا علم امامت ہے، علم غائب ہے، میں جانتا ہوں کہ تو میرا قاتل بنے گا، تو نے بھی جرم کیا نہیں ہے. دیکھیے، مولا نے انفارم کیا، ہمیں بھی انفارم کیا، ایک بری صفت کی وجہ سے مومن قاتل علی بن گیا. اے لوگوں، اگر تم جہاد اکبر میں ہار گئے نفس سے تو تم سمجھو گے ہم مومن ہیں، مگر ہوگا کیا؟ ابن ملجم بن جاؤ گے، شمر بن جاؤ گے. اس جنگ میں جو ہار جائے وہ ابن ملجم بن جاتا، اس جنگ میں نفس سے جو شکست کھا جائے وہ شمر بن جاتا ہے، وہ یزید بن جاتا ہے. لہذا یہ جنگ سب پر واجب ہے کہ نفس کو شکست دیں. لہذا یہ کیوں مولا علی کا قاتل بنا؟ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، یہ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرتا تھا، ادھر ادھر عورتوں کو دیکھتا تھا، یہ اس کا گناہ تھا. کتنے لوگ ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ جوانی میں انہوں نے جہاد نہیں کیا ہوتا. لہذا اس کو یہ بیماری تھی کہ نفس کا غلام تھا، حسن پرست تھا، اور اس نے ایک عورت کو دیکھا بہت حسین تھی اور اسے شادی کرنا چاہی، اور اس نے کہا میں شادی کروں گی اس شرط پہ کہ تو علی علیہ السلام کو قتل کرے. اور یہ بدبخت اتنا اندھا ہوا، اتنا اندھا ہوا، شہوت اس پر غالب آ گئی، شیطان اس پر غالب، اور یہ مولا علی کا قاتل بنا. اب آپ نے دیکھا، حسن پرستی کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. لہذا حضرت علی علیہ السلام نے یہ جو کہا انت قاتلی، یہ ہم سب کو خبردار کیا، اے مومن تو بھی خبردار ہو جا، دوسروں کو بھی خبردار کر دے، اگر ایک بری عادت کو بھی تو نے ختم نہ کیا تو ممکن ہے نفس آخر عمر میں تجھے ختم کر لے. جسے کل آپ نے سنا تھا، بغض اور ضد ایسی غلط صفت ہے انسان کے ایمان کو برباد سکتی ہے، اسی طرح سے یہ شہوت پرستی، نفس پرستی، حسن پرستی بھی ایسی صفت ہے کہ انسان کو ابن ملجم بنا سکتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ فرمائی، اب اس کا جواب سنیے. اگر آپ نے آنکھوں کو جھکا لیا، ہزاروں عورتیں یہاں سڑک پہ پھرتی ہیں، آپ دیکھیں گے تو اس کیا ہوگا؟ پریشانی کے علاوہ، ذہن کی نجاست کے علاوہ کیا ملے گا؟ وہی چیز آپ نکاح کے ذریعے سے، حلال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں،
کیوں غلط طریقے اختیار کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے. اب آپ نے دیکھا یہ اصل تقویٰ ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کو گناہ سے بچائے, اور آنکھوں سے ہی زنا کا دروازہ آنکھ ہے. جب انسان دیکھتا ہے پھر شیطان اس کو اور آگے لے جاتا ہے اور آگے لے جاتا ہے, یہاں تک کہ ایسے گڑھے جہنم کے میں گرا دیتا ہے کہ وہاں سے پھر نکل نہیں سکتا. لہذا ابتدا میں اگر آپ نے کنٹرول کیا پھر کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اگر آگے بڑھ گئے پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیے, اگر آپ نے کسی عورت کو نہیں دیکھا اور آنکھیں آپ نے جھکا لیں, اب حدیث سنیں گے تو مزہ آئے گا. اگر آپ نے اللہ کے لیے, آپ نے رسول کی ولایت کے لیے, حضرت علی کی ولایت کے لیے کہ بھائی حضرت علی علیہ السلام نے منع کیا ہے, خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں خدا کی دربار میں ہوں, خدا مجھے اندھا بھی کر سکتا ہے, خدا میری صورت کو مس کر کے مجھے حیوان کی صورت میں بھی بدل سکتا ہے, میں کیوں اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے گناہ کروں؟ اگر آپ نے اس عورت کو نہیں دیکھا اور آپ نے آنکھیں جھکا لی تو کیا ملے گا آپ کو؟ کیا اجر ملے گا؟ اتنا ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے آپ نے نفس کو شکست دی, نفس نے کہا دیکھ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے, آپ نے کہا نہیں دیکھوں گا, اللہ نے منع کیا ہے, رسول نے منع کیا ہے, میرے امام نے منع کیا ہے, اور آپ نے آنکھیں جھکا لی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آپ آنکھیں جھکائیں گے نا تو جتنی مخلوق زمین پر رہتی ہے اس کے برابر خدا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. کون کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے اگر نفس کو شکست دیتے ہیں تو اتنا ثواب کہ آپ سوچ نہیں سکتے, آپ گن نہیں سکتے. پھر فرمایا اگر عورت کو نہ دیکھے اور آسمان کی طرف نگاہیں کر لے تو جتنی مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے اس کے برابر اس بندے مومن کو ثواب ملے گا. بس اتنا ثواب نہیں, نہیں, خدا اتنا اجر دینے والا. ایک لمحے کے لیے آپ نے جہاد کیا اور نفس کو گرا دیا, نفس کی بات کو نہیں مانا, اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ مومن جب قبر میں چلا جائے گا تو خدا اسے قبر میں تنہا نہیں رکھے گا, کیونکہ یہ آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے. فوراً خدا حکم دے گا حسین ترین حور کو جنت سے اس کے لیے قبر میں بھیج دو, یہ قیامت تک تنہا نہیں رہے گا, اس کی حور اس کی خدمت گزار ہوگی. صلوات پڑھی محمد اقبال. بتائیے یہ اجر عظیم ہے. لیکن اگر آنکھوں سے انسان دیکھ, اکثر ٹینشن بہت ساروں کو یہ آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. جن ملکوں میں بے پردگی زیادہ ہے, عریانی زیادہ ہے اور لوگوں کا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ ٹینشن اور اسٹریس ہی کا ایک سبب بنتی ہے. لیکن اگر آنکھوں کو جھکائیں تو سکون سے رہیں گے, ذکر خدا میں مشغول رہیں. علی دان گرامی اب آپ نے دیکھا ولایت اب ہتھیار بنے گی, کہ مولا علی نے کہا مت دیکھو, امام کو اگر ولی مانتے ہیں اگر دل میں ولایت کا نور ہے تو نہیں دیکھیں گے. اب اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اے میرے امام, حضرت سلمان فارسی جو صحابی تھے بزرگ, ان کا اتنا بڑا رتبہ کیسے ہو گیا کہ رسول خدا نے کہا السلمان من اہل البیت, سلمان مجھ میں سے ہے. تو کیا جواب دیا رسول خدا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ رسول خدا نے کہا یہ اہل بیت میں سے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ, اس کا ریزن یہ تھا کہ سلمان کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے, سلمان کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے, سلمان کسی چیز کو اپنی مرضی سے پسند نہیں کرتے تھے, سلمان وہی کرتے تھے جو علی چاہتے تھے, اسی کو پسند کرتے تھے جسے حضرت علی پسند کرتے ہیں, اور اسی کو ناپسند کرتے تھے جسے حضرت علی ناپسند کرتے ہیں, جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی اسی کا نام ہے ولایت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دیکھا ولایت دل میں ہونا چاہیے تب یہ ہتھیار بنے گی. زبان سے صرف یا رسول خدا یا علی کے نعرے لگانے سے یہ ہتھیار نہیں بن سکتی جب تک یہ دل کے اندر نہ جائے. عزیزان گرامی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایسے نعرے بازی کرتے تھے, حضرت علی السلام کے پاس آئے, یا علی ہمیں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے. حضرت علی السلام فرماتے تھے کہ بھائی ابھی مناسب وقت نہیں ہے جہاد کا. یہ پھر واپس آئے, یا علی ہمیں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے, آپ اجازت دیں. حضرت علیہ السلام دلوں کو جانتے تھے, پھر واپس کر دیا. پھر تیسرے دن یہ نوجوان آئے, بڑے مومن سمجھتے تھے, بڑے نعرے لگاتے تھے, ہم بڑے مجاہد خود کو ظاہر کرتے تھے, ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دیں. حضرت علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, بہت شوق ہے جہاد کا, اسی لیے تو بار بار آتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے, اب کل ہم جہاد پر چلیں گے, مگر ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ اب جو ان کا لیڈر تھا اس کی تازی شادی ہوئی تھی. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کل تم سب سر کے بال منڈا کے لاؤ. یعنی گنجے ہو کر آؤ. اب یہ گیا اپنی بیوی کے پاس, کہنے لگا حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سر کے بال منڈا کے آؤ تو پھر جہاد پر چلیں گے. بیوی نے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا کہ اتنے خوبصورت بال ہیں, گنجے ہو جاؤ گے, بد شکل لگو گے. کہا کیا کروں, امام نے حکم دیا. کہا کوئی بات نہیں ہے, تیرے بال میں چھوٹے کر دیتی ہوں اور تو وہ کپڑا باندھ کے, جو عرب باندھتے ہیں نا, کپڑا باندھ دینا. حضرت علیہ السلام کو کیا پتا کہ بال ہیں یا نہیں, یعنی ایمان بھی اتنا کچا ہے کہ جو کائنات کا امام ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کپڑے کے نیچے بال ہے یا نہیں. سلوات پڑی محمد والے وہاں. اب اس جوان نے امام کا حکم نہیں مانا, بیوی کا حکم مانا, تو کس کی ولایت کے اندر چلا گیا؟ بیوی کی ولایت اس کے دل میں تھی, مگر علی کی ولایت صرف زبان میں تھی. اور ذرا ورا لگا کر یہ آئے اور حضرت علی علیہ السلام نے معائنہ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس کے پاس آئے, تلوار کی نوک سے کپڑا اوپر اٹھایا, کہا جب تو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں سے دے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے. ہاں جی, ہاں جی, جو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں دے سکتا. تو کیا گنجا ہونا واجب تھا؟ نہیں, واجب تو نہیں, مگر ایک ٹیسٹ تھا. اب یہ بات پھر آپ کی طرف آ رہی ہے, ذرا غور کریں کہ گنجا ہونا واجب نہیں ہے. امام نے صرف ٹیسٹ کے لیے کہا کہ بال منڈا کے لاؤ کہ ایمان تیرا کتنا ہے. مگر وہی امام آپ سے کہتے ہیں, جس کی ولایت آپ زبان پہ پڑھتے ہیں, جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں, وہی نبی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اب بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے واجب ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اسوہ رسول میں ہے لہذا واجب ہے, امام کہتے واجب ہے, فقہ آل محمد میں لکھا ہے, جس کی داڑھی نہیں اس کی گواہی قبول نہیں. صلوات پڑی محمد وآل محمد. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے, 100 آدمی کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا مگر کسی کی داڑھی نہیں تو وہ گواہی قابل قبول نہیں. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے. تو بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھو, رسول خدا کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, امام کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, قرآن کہہ رہا ہے داڑھی رکھو, تو کس حکیم نے کہا نہیں رکھو؟ نفس امارہ نے کہا ہے داڑھی رکھو گے تو بوڑھے نظر آؤ گے, اب تو بال بھی سفید ہو گئے ہیں, داڑھی رکھو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. جب اس چھوٹے سے گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے, جس میں لذت بھی کوئی نہیں بلکہ پیسے کی بچت ہے. سلوات پڑی محمد علیہ. ہاں جی, تو بڑے بڑے گناہوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ جنگ ہے نا. نفس کہتا نہیں خوبصورت نہیں لگو گے, یہ لگو گے, سارے بہانے نفس کے ہیں. بھائی جب اللہ نے حکم دے دیا بس بات ختم ہے, جب امام نے حکم دے دیا بس, جب فقہ نے کہہ دیا تو واجب ہے تو واجب ہے. عزیزان گرامی دیکھ رہے, اب ولایت, اسی ولایت یعنی حکومت کو ماننا. اسی طرح سے اگر کوئی بیوی, اگر کوئی خاتون ہے, اگر کوئی مومنہ کہتی میں امام علی کو مانتی ہوں, بیوی فاطمہ زہرا کو مانتی ہوں, اور سر پہ حجاب کرتی نہیں, دوپٹہ صحیح رکھتی نہیں, صلوات پڑی محمد والے محمد, تو وہ بھی زبانی نعرے لگا رہی ہے, آئیڈیل اس کا کوئی اور ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جس نے آئیڈیل نہیں بنایا, چلیے داڑھی اور حجاب کا بڑا فرق ہے. اگر آپ داڑھی رکھیں گے ٹھیک ہے, آپ گناہ سے بچ گئے, مگر یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ ثواب ملا جائے. اللہ نے خواتین کو زیادہ انعام دیا ہے. اگر خاتون نامحرم کے سامنے حجاب میں رہے, جتنی دیر وہ حجاب میں رہے اتنی دیر اس کا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے. آپ داڑھی رکھیں تو بس ایک حرام سے بچے, عبادت کو ہی نہیں. صلوات پڑی محمد والے. یہ اور زیادہ ان کے لیے فائدہ ہے. مثلا دیور گھر میں وہ بھی نامحرم ہے, یعنی اب یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ نامحرم کون ہے. یعنی جب لڑکی بالغ تھی نا, جس سے شادی ہو سکتی تھی وہ نامحرم ہے, جس سے شادی اصلا ہو ہی نہیں سکتی یعنی شادی سے پہلے, تو وہ جو ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے, یہ چچا ہے مامو, اس سے حجاب نہیں کرنا. بھائی جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے حجاب جو ہے واجب ہے. تو جتنی دیر خاتون حجاب میں رہے گی تو کیا ہوگا, وہ ٹائم عبادت میں لکھا جائے گا. اور حجاب واجب کوئی مشکل نہیں ہے, بالوں کو چھپائے, ڈھیلا لباس ہو, ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے, چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے, البتہ اکثر علماء کہتے پاؤں پر بھی جراب ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا بس اتنی سی زحمت ہوگی, اگر 5 گھنٹے وہ حجاب میں رہتی ہے, جاب کرنے جاتی ہے حجاب میں رہتی ہے, تو کیا ہوگا, وہ 5 گھنٹے اس کا عبادت میں لکھا جائے گا. صلوات پڑی محمد. اچھا ایک اور نقطہ بھی بتا دوں, اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے کوئی تبلیغ نہیں ہوگی, کیونکہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں. ہاں جی, اس میں کوئی تبلیغ کا ان سر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے آپ حرام سے بچ گئے, داڑھی دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں, انگریز بھی رکھتے ہیں, لیکن خاتون جب حجاب کرتی ہے تو وہ حجاب کے ذریعے سے تبلیغ بھی کر رہی ہے. اور حقیقت ہے تبلیغ ہوتی ہے, بڑی تبلیغ ہوئی ہے. ٹورنٹو میں ہمارے دوست ہیں, انجینئر ہیں موسوی صاحب, ان کی بچی جو سید سادی تھی ماشاءاللہ جب 13 برس کی ہو گئی, کہا بھائی بیٹی اب تجھ پہ حجاب واجب ہے, چلی گئی. اب جیسے وہ بچی سارے جو تھے کرسچن تھے, غیر مسلم تھے, انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, یہ کیا لباس ہے, یہ بہت تنگ کیا. بچی تھی آخر 13 برس کی, واپس آئی کہا بابا آج مجھے بہت تنگ کیا گیا, سب نے مذاق اڑایا. کہا کوئی بات نہیں کل پھر جانا اسی حجاب میں, کوئی مذاق کرے تو اس طرح سے جواب دینا. دوسرے دن گئی پھر مذاق, اب اس نے کہا بھی کل بھی تم نے میرا مذاق اڑایا, اب اسٹیج پر تقریر کے لیے آ گئی, آج بھی تم تو ایک دو جملے میرے بھی سن لو. ساری لڑکیاں خاموش ہو گئی. کیا کہا, دیکھو تم حضرت مریم کا احترام کرتی ہو؟ سب نے کہا کیوں نہیں کرتے, ہم سارے عیسائی ہیں, حضرت مریم کو کون احترام نہیں کرتا, ہم سب عیسائی ہیں حضرت مریم کا احترام کرتے ہیں. کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے حضرت مریم کا اسٹیچو یا اس کی تصویر دیکھی ہے؟ کہا وہ بھی دیکھی. کہا تم نے دیکھی ہے اس کا احترام؟ کہاں دیکھی ہے, کیونکہ وہ لوگ تصویر بھی بناتے ہیں اسٹیچو بناتے ہیں. کہ حضرت مریم کی تصویر دیکھی کہاں؟ کہا میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کا لباس مجھ جیسا ہے یا تم جیسا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اکیلی مسلمان بچی سید دادی نے پورے کلاس میں تبلیغ کر لی, بس یہ چھوٹی تقریر کر کے اتری. تو خود یہ کہتی ہے سید دادی کہ ایک کرسچن بچی آگے بڑھی, کہنے لگی کہ آج تو آپ نے میرا دل کا مشکلی جو میری مشکل تھی, یعنی روان شناسی کے اعتبار سائیکولوجیکلی میں ایک پرابلم میں تھی, آپ نے وہ حل کر دی. کہا وہ کیا؟ کہا میں جب آتی تھی اسکول بس میں تو ظاہر ہے میرا لباس ایسا ہوتا تھا, میری ٹانگیں ننگی ہوتی تھی, تو مرد جو ہے وحشی حیوانوں کی طرح گھور گھور کے میری ٹانگوں کو دیکھتے تھے. مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ان کی آنکھیں نکال دوں, کیونکہ یہ فطرت میں ہے انسان کے شرم ہے. یہ جو میڈیا ہے نا پروپیگنڈا سے عورت کو بے شرم کرتے ہیں فیشن کے بہانے سے, اس کی فطرت میں تو شرم ہے, حیا اور شرم دنیا کی کہیں بھی عورت ہو اس کے فطرت میں. کہا مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں میرے بدن کو دیکھتے ہیں, میں چاہتی تھی کوئی میرے بدن کو اس طرح سے وحشی کتوں کی طرح نہ دیکھے, لیکن میں سوچتی تھی ان کا کیا قصور, میں خود کو خود ننگا کر رہی ہوں, میں خود اپنی ٹانگوں کو ظاہر کر رہی ہوں تو ظاہر مرد دیکھیں گے. اب میں اس شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی مرد میرے بدن کو ہوس کی نگاہ سے شیطانی نگاہ سے نہ دیکھے. آج تیرا لباس میں نے دیکھا, میری مشکل حل ہو گئی, میں بھی چاہتی ہوں تیری طرح لباس پہنوں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں. صلوات پڑھی محمد وآل. الحمدللہ وہ بچی مسلمان ہو گئی. اب آپ نے دیکھا یہ حجاب کا فائدہ ہے, حجاب جب تک عورت کرے گی کیا عبادت میں لکھا جائے گا, اور حجاب کر کے جاب پہ جائے گی جہاں جائے گی وہ کیا ہوگا, وہ ایک تبلیغ کا سبب ہے. اسی لیے اب دیکھیے فرانس والے حجاب کو روک رہے ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ حجاب بڑھتا چلا جائے گا تو مسلمان بھی بڑھتے چلے جائیں گے. صلوات پڑی محمد وآل محمد. لہذا عزیزان گرامی ولایت کو ہتھیار بنائے, ولایت یعنی حکم ماننا ہے امام کا. اگر ہم نے شیطان کا حکم مانا, نفس کا حکم مانا, تو ہم زبانی کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ. مولا علی فرماتے وہ میرا شیعہ نہیں جو نماز تہجد نہ پڑھتا ہو. یہ ہے ولایت, یہ ہے حقیقی عزادار. ایک شخص آیا کہتا مولا میں ہر روز چاہتا ہوں نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا. امام نے کہا نہیں یہ بہانہ ہے, میں بتاؤں تو کیوں نماز نہیں پڑھتا تہجد کی؟ مولا بتائیے. فرمایا جو دن کے گناہ تو کرتا ہے نا, کسی کی غیبت کی, حرام کھایا, ظلم کیا, تہمت لگائی, جو تمہارے دن کے گناہ ہیں وہ رات کو تیرے ہاتھوں اور ہتھکڑیوں کی طرح, تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیر اور گردن میں توک بن جاتے ہیں. تو شیطان کا قیدی ہے, شیطان تجھے اٹھنے نہیں دیتا. بات یہ ہے اگر تو دن کو گناہ نہ کرے تو یقیناً تو شیطان کی قید سے آزاد ہو جائے گا. یہ ہے ولایت. حضرت علی علیہ السلام کو اگر ہم ولی مانتے ہیں تو عزیزان گرامی نماز تہجد کو ادا کریں, اور نماز تہجد سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ول پاور انسان کا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور اس وقت اٹھنے کے صحت کے لحاظ سے بھی بہت سارے فائدے ہیں. جو نماز تہجد پڑھنے والے ہیں وہ کئی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. عزیزان گرامی ایک آج اہم بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں. ایک شخصیت ہے اہل سنت کے عالم ہیں, علامہ محمد اسحاق ان کا نام ہے، انہوں نے ایک ایسا فارمولا بتایا ہے مسلمانوں کو، برصغیر کے سارے مسلمانوں کے لیے، کہ کیسے وہ متحد ہو سکتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہترین ایک پروگرام بتلایا ہے. اور یہ واقعا اگر انہیں ہم ثانی قائد اعظم کہیں تب بھی کم ہے، ثانی علامہ اقبال کہیں تب بھی کم ہے. وہ سی ڈی باہر موجود ہے اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس کی ایک کلپ بھی اس تقریر میں شامل ہو جائے. آج تک کسی شیعہ سنی عالم نے اتنا اتحاد بین المسلمین پر پروگرام نہیں دیا. واقعا کمال کا انہوں نے پروگرام دیا ہے کہ کیسے ہم اپنے اپنے مذہب پہ رہیں، شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، بریلوی بریلوی رہے، اہل حدیث اہل حدیث رہے، مگر دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہم ایک ہو جائیں. بہت زبردست پروگرام ہے، ان کی سی ڈی بھی موجود ہے، اور میں چاہوں گا نوجوانوں کو وہ سی ڈی لیں اور اہل سنت کے بھائیوں کو دیں. ملینز میں وہ سیڈیاں چھپنی چاہیے یا انٹرنیٹ پہ سائٹ پہ ہونا چاہیے، جیسے ٹیوب وغیرہ میں جو ویڈیو رکھتے ہیں، آپ ضرور ان کی ویڈیو رکھیں. آج تک برصغیر میں میں نے کسی عالم کا اتنا اچھا پروگرام نہیں دیکھا جتنا مولانا محمد اسحاق صاحب پنجاب کے ہیں، اتنا عالی شان پروگرام دیا ہے. اور اس ذریعے سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، میں سارے دنیا کے مسلمانوں سے واقعی اپیل کروں گا کہ اتنا اچھا پروگرام واقعی علامہ اقبال کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اگر دیا ہے تو مولانا محمد اسحاق صاحب نے. اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے. صلوات پڑھی محمد جوان. اس کی سی ڈی موجود ہے. اور جیسے ہم ہر روز ابتدا میں قرآن پڑھتے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس کے لیے بھی ایک بہت اچھی سی ڈی بنائی گئی ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کی معانی چار لینگویج میں. آپ چلتے رہیں وہ سارا دن سی ڈی، آپ کے بچے کو قرآن کا ترجمہ آ جائے گا اور وہ اردو بھی سیکھ جائے گا، عربی بھی سیکھ جائے گا اور فارسی بھی، چار زبان میں، انگلش بھی ہے. وہ تمام جتنے الفاظ ہیں، مثلا الحمد، حمد کی کیا معنی ہے، مالک کی کیا معنی ہے، یوم کی کیا معنی ہے، وہ ایک دن پورا 24 گھنٹے چلائیں کمپیوٹر پہ، تو آپ کا بچہ جو ہے 3 زبان سیکھ لے گا اور قرآن بھی ترجمے سے سمجھ لے گا اور سیکھ لے گا. وہ سی ڈی بھی موجود ہے انشاءاللہ، اور جو لوگ یہاں نہیں لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ سائٹ پر بھی وہ سی ڈیاں اس طرح کی ہم رکھ دیں گے. ایک سائٹ ہے انشاءاللہ ایڈیو فار پیس اینڈ لو، تو وہاں سے بھی یہ سی ڈیاں لے سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور سب سے بڑا دشمن میں نے عرض کیا انسان کا، اس کی جہالت. جہالت کو ختم کریں. یہ خدمت اسلام بھی ہے اور خدمت امام زمانہ بھی ہے. اور یہ جو پروگرام دیا کہ آپ گھر بیٹھ کر 70 علماء قوم کے، جو بڑے بڑے علماء، ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، noryuniversity.com، اس کو بھی زیادہ وسعت دیں تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت ختم ہو جائے. یہ سارے پرابلم جہالت ہیں. اگر طلاقیں ہو رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، نفرتیں ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈرگ میں جوان جا رہے ہیں، یہ سب جہالت ہے. اگر جہالت ختم ہو گئی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. صلوات پڑھی. اور مولانا علی رضا صاحب نے بھی ایک بہت اچھا پروگرام بنایا ہے، خدا انہیں صحت اور کامیابی دے، کہ جو مرکز اہل البیت میں ہے، کہ پورے یورپ سے بچوں کی تربیت کے لیے کہ انہیں دین بھی سکھایا جائے، دنیا بھی سکھائی جائے، اور اے لیول بہترین انداز سے کرایا جائے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ایک مثالی بچے. کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں یا امریکہ کینیڈا میں، جہاں جہاں بھی خاندان ہیں، 80% خاندانوں میں شیطان آ کے ڈاکہ لگا دیتا. کہیں بچہ گمراہ ہو جاتا ہے، کہیں بچی، کہیں خود ماں طلاق لے کے چلی جاتی ہے، کہیں بندہ خود مرد کہیں گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی 80% آپ دیکھیے خاندانوں میں شیطان نے ڈاکے مارے ہیں اور کامیاب ہو. لیکن ایسے خاندان بھی ہیں جن میں کوئی ڈاکہ نہیں، جن کے سارے بچے نیک ہیں، کوئی ڈرگ کی بیماری نہیں، کوئی کرائم نہیں، کوئی گیمبلنگ نہیں. یعنی یہ ممکن ہے کہ یہاں بھی آپ بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. لیکن اب ٹائم بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے، تجربہ بھی ہونا چاہیے. یہ ہر ماں باپ کے پاس نہیں ہے کہ علم بھی ہو، تجربہ بھی ہو، ٹائم بھی ہو. اس ملک میں یہ تینوں چیزیں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. لہذا مولانا علی رضا کا پروگرام یہ ہے کہ ہم 15 برس کے بچے کو لے لیں اور اے لیول انہیں کرائیں، اس درمیان اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اچھا انسان بھی بنے اور اچھا مسلمان بھی بنے. بہت اچھا، بڑی خدمت ہے، اور پورے دنیا سے ماہرین کو بلایا جائے، حوض کم سے بلایا جائے، ماہر نفسیات کو بلایا جائے، یہ بچے جو ہیں نمونہ ہوں اور ہمارا سرمایہ ہوں. ایک بہت بڑا پروگرام ہے. لوگ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت ہونی چاہیے. اس کے لیے علم چاہیے، تجربہ چاہیے، اور ماحول بھی چاہیے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک ان کی سائٹ جو ہے مرکز، وہاں جا کے آپ اپنی ڈیٹا، اپنی ای میل بھیج سکتے ہیں اگر کوئی بچہ دینا چاہے اس سلسلے میں. تو ایک بہت اچھا پروگرام ہے. پہلے مرحلے میں 20 بچے جو ہیں مولانا کا پروگرام لینے کا، اور 20 بچوں کی تربیت، اور پھر یہ بیچ نکلے گی تو پھر ممکن ہے کہ آگے زیادہ بچے لی جائیں تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو، صحیح انسان اور صحیح مسلمان. صلوات پر محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا سب ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو، بس محرم کی چند راتیں رہ گئی ہیں، بہت تیزی سے محرم کی راتیں گزر گئیں. ابھی تک بے شمار ہمارے گناہ باقی ہوں گے. کوشش کریں چند راتیں جو رہ گئی ہیں اپنے گناہوں کو آنسوؤں کے ذریعے سے دھو ڈالیں، مٹا ڈالیں استغفار کے ذریعے سے. آئیے سب توبہ کریں، سب دعا کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله كاشف مكروبين سب مل کے فریاد کریں یا غیاث المستغیثین بلند آواز سے یا غیاث سب مل کے دعائیں جوشن کبیر کو مل کے پڑھیں یا سانع کل مسنو یا خالق کل مخلوق یا رازق کل مرزوق. اے خدا سبھی کو تو رزق عطا فرماتا ہے، سبھی کا تو خالق ہے یا مالک کل مملوق یا کاشف کل مکروب سبھی کے دکھوں کو دور کرنے والا تو ہے میرے اللہ یا فارج کل مہموم. اب اپنے مرحومین کو یاد کریں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان راتوں میں انہیں فراموش نہ کریں یا رحم کل مرحوم. اے خدا مرحومین پہ رحم کرنے والا تو ہے، آج میں زندہ ہوں
مگر مجھے نہیں معلوم شاید یہ میری زندگی کا آخری محرم اے خدا جب دنیا والے مجھے قبر میں لٹا دیں گے مٹی کے منوں کے نیچے چھپا دیں گے سارے چلے جائیں گے اگر تو نے رحم نہ کیا پھر کون رحم کرے گا دنیا والے مجھے بھول جائیں گے مجھ سے بے وفائی کریں گے مگر تو سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے اے خدا قبر کے اندھیرے میں مجھ پہ رحم کرنا یا راحم کل مرحوم یا ناصر کل مخذول یا ساتر کل مایوب آئے میرے عیبوں کو چھپانے والے میرے اللہ خدا تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا اے عزیزو اپنے اپنے گریبان میں اپنے گناہوں کو یاد کریں او میرے اللہ اگر تو میرے گناہوں کو اس شہر لیوٹن والوں کے سامنے ظاہر کر دیتا میں اس شہر میں رہنے کے قابل نہ رہتا مگر دنیا میں یہ تو ممکن تھا میں کسی اور شہر میں چلا جاؤں جہاں کسی کو میرے گناہوں کی خبر نہ ہو اگر اس شہر والوں کو بھی تو میرے گناہوں کی خبر دے دیتا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا مگر دنیا میں یہ تو ممکن تھا میں تیسرے شہر میں چلا جاؤں یا کسی اور ملک میں چلا جاؤں مگر میرے اللہ اگر قیامت کے دن تو نے میرے گناہوں کو ظاہر کیا مجھے ذلیل و رسوا کیا میں کہاں جاؤں گا مجھے نبی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا مجھے حسین کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا جو تو نے گناہ چھپائے ہیں انہیں مٹا بھی دے سب مل کے کہیں یا ساتر کل مایوب یا ملجا کل مطرود جسے سب ٹھوکرے لگا کے نکال دے اسے تو بنا دیتا ہے جسے سارے رد کر دیں اسے تو قبول کرتا ہے سب مل کے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب خدا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے میرے بدن میں طاقت نہیں کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکوں سب مل کے یا دل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین بلند آواز یا ارحم رحم کر دے آج حسین کے عاشقوں پہ اے خدا یہ دور دور سے مومنین بڑی امیدیں لے کے آتے ہم گنہگار اس مہینے کا انتظار پورا سال کرتے ہیں کہ تو حسین کے صدقے میں اور جیسے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے آج ہمیں بھی بخش دے او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لہجے کا جب عباس علمدار خیمے میں آئے عام حالت میں نہیں بلکہ خیمے میں سب سے خدا حافظ کرنے کے لیے آئے سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں سے مشکیدہ کاندھے پہ رکھا سکینہ نے بچوں کو جمع کیا بچوں تمہیں مبارک ہو میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے میرا چچا جلد پانی لے آئے گا سب بچوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے تین دن کے پیاس ہے سب سے خدا حافظ سب سے آخر میں بی بی زینب کے خیمے میں آئے فرمایا آقا دادی خدا حافظ جناب زینب نے فرمایا بھیا عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں مگر ذرا بیٹھ جا میری ایک بات سنتا جا فرمایا عباس میں کوفے میں تھی اور بابا علی کی حکومت تھی ایک دن بابا مسجد سے آئے مگر زاروں قطار رو رہے تھے کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے رونے لگے کبھی میرے سر کے بوسے دے کے رونے لگے میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے بابا کے رونے میں اضافہ ہوا بابا نے فرمایا بیٹا زینب یہی کوفے کا بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر سے چادر چھنیں گے میں نے کہا بابا آپ امام ہیں جو کہتے ہیں سچ ہیں آپ ولی خدا ہیں مگر بابا میرا فقط ایک سوال ہے وہ سوال جس نے علی کا دل ہلا دیا وہ سوال جس نے عباد کا دل ہلا دیا کیا فرمایا جناب زینب فرماتی ہے میں نے سوال کیا بابا جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا بابا اللہ نے مجھے حسین جیسا بھائی دیا ہے اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا بابا نے رو کے فرمایا زینب بیٹا سنو نہ عباس رہیں گے نہ حسین بس یہ کہانی سنا کے جناب زینب نے کیا فرمایا فرمایا یا عباس خدا حافظ میں سمجھ گئی ہوں میری چادر چھننے کا وقت قریب ہے میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں حد گھڑیاں پہننے کا وقت قریب ہے اے عزیز و عباس علمدار میدان میں گئے بھرپور حملہ کیا دشمن بھاگ گیا عباس صورت و زیرت میں حیدر کرار تھے، فاتح خیبر کے فرزند تھے، پانی میں پانی پہ قبضہ کیا، مشکیدہ بھرا، عزیزو مجھے نہیں معلوم عباس نے وہاں کیا کہا ہوگا، مگر یہ عشق عباس کی تصویر کسی شاعر نے خوب کھینچی ہے، جب عباس نے پانی اٹھایا، جب آپ پانی لیتے ہیں، جب آپ پانی دیکھیں گے دریا کا، آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی، مگر عباس اتنے باوفا تھے، جب پانی کو دیکھا، حسین کی پیاسی سکینہ نظر آئی، حسین کا پیاسا چہرہ دیکھا، پانی پھینک دیا، تین دن کا پیاسا دریا سے واپس آیا، مشکیزہ اٹھایا، ظالموں نے دونوں طرف سے حملہ کیا، ابن سعد نے کہا پانی خیمے میں نہ جانے پائے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک ظالم نے ایک بازو پہ تلوار ماری، بازو گرنے کے قریب تھا، عباس نے دوسرے بازو میں مشکیزہ سنبھالا، ظالموں نے ادھر سے حملہ شروع کیا، دوسرا بازو زخمی ہوا، عباس نے دانتوں سے مشک کو سنبھالا، اور عباس کے ہونٹ ہلے، عباس نے دو دعائیں مانگی، پہلی دعا یہ مانگی، اے میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی دراز سے یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ جائے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ایک تیرا کی مشک میں لگا اور پانی بہ گیا، اب عباس نے دوسری دعا مانگی، او میرے اللہ میری پہلی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے، مگر خدا کی آواز آئی، عباس تیری پہلی دعا بھی قبول ہے، مگر یہ امتحان کا وقت ہے، ہم نے تیری دعا کا اجر تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں قیامت کے لیے باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے دعا مانگے گا ہم اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ عباس کی دوسری دعا کیا تھی؟ عباس کی دوسری دعا یہ تھی کہ میرے اللہ اگر پانی خیمے میں نہ گیا تو اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں، عزادارو ادھر حسین اور زینب دیکھ رہے ہیں، زینب کی آواز آئی، حسین علم دائیں جھکا، حسین اب علم دائیں جھکا، حسین اب علم گر گیا، حسین کی آواز آئی، زینب میرا عباس گر گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، عباس گرے، آواز دی یا مولا ادرکنی، مولا میں گر گیا، حسین عباس کی لاش پہ آئے، سر گود میں لیا، حسین نے عباس سے پیار کیا، بوسہ دیا ہوگا، عباس نے کیا فرمایا، مولا آپ نے بڑی زحمت کی میری لاش پہ آئے، مولا میری ایک تمنا ہے، کہو عباس تیری کیا تمنا ہے؟ مولا اما نے کہا تھا جب میری ولادت ہوئی تھی میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، میں چاہتا ہوں موت سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر کیا مشکل ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو میرے آنکھوں کا خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں، بابا آئے مظلوم علی قربان جاؤں تیرے فرزند کی وفا پہ، کیا فرمایا ہوگا حسین سے مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بابو سلامت ہوتے، مولا معاف کیجئے گا اگر بعض سلامت ہوتے میں یہ بھی زحمت نہ دیتا، حسین نے عباس سے خون صاف کیا، عباس نے جی بھر کے زیارت کی، اب حسین کی آواز آئی عباس میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک آرزو ہے، تیری پوری زندگی گزر گئی تو نے کبھی بھائی کہہ کے مجھے نہیں پکارا، آج مجھے بھائی کہہ دے مجھے سینے سے لگا لے، عباس کی آواز آئی مولا میں نوکرانی کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ زہرا کے لال، امام حسین نے فرمایا عباس میں امام ہوں اب تجھے حکم دے رہا ہوں، مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا لے، آئے عباس کی لاش تڑپی مدینے کی طرف منہ کیا، اما تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا بھائی نہ کہوں گا، اما مجھے معاف کر دینا کیونکہ امام زمانہ مجھے حکم دے رہے ہیں، عجب نہیں ایک غبار اٹھا ہو ایک کالے برکے میں بی بی آئی ہو، عباس کا سر گود میں لیا ہو اور فرمایا ہو عباس مجھے پہچانو، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، مجھے اماں کہو مجھے اماں کہو، حسین کو بھائی کہو، تو نے وفا کی حد کر دی ماتم حسین۔